وہ ظاہر ہے یونائٹڈ نیشنز میں آئے گا, کوئی ایک ملک اس میں شامل نہیں ہوگا. بہت ایک انٹرنیشنل باڈی ہے جہاں یہ ڈیبیٹ ہوگی کہ ہاں کشمیریوں کا کیا حق بنتا ہے.
جی,
تو لہٰذا ظاہر ہے اس کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکالنی ہے, اور وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس ہے میری نظر.
جی شوکت براجہ صاحب,
ہندوستان اور پاکستان کے پاس نہیں ہے اس کا حل.
صحیح براجہ صاحب, آپ کا انالیسز کیا ہے؟ کیونکہ بھارت کسی ایسے فریق کو درمیان میں قبول نہیں کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس کی اپنی سفارتکاری بھی بہت مضبوط ہے, ایک ایمرجنگ شائننگ انڈیا, یا پھر اس کی انگیجمنٹ باقی دنیا کے ساتھ. اقوام متحدہ کا فورم بھی زیادہ مؤثر نہیں آتا. امریکہ جو پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ اتحاد میں نظر آتا ہے, وہ بھی بھارت کے ساتھ اس مسئلے پہ بات کرتے ہوئے تذبذب کا شکار ہوتا ہے, کھل کے بات نہیں کی جاتی ہے. تو پاکستان کیا وینیوز ایکسپلور کرنا چاہتا ہے یا کر سکتا ہے؟ جی پراجا صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں. جی شوکت فراجہ صاحب, آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ لگتا ہے کہ ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. سشانت سرین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان کا تعارف ہم آپ کے ساتھ کرا چکے ہیں. پاکستان پروجیکٹ ایٹ انسٹیٹیوٹ فار ڈیفینس اسٹڈیز اینڈ انالیسز نیو دلی اس کے ساتھ وابستہ ہیں. سرین صاحب, آپ کا بھی خیر مقدم, ویلکم کہتے ہیں آپ کو. پاکستان کی مندوب, پاکستان کی امبیسڈر اقوام متحدہ میں, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ بہتر انداز میں موبلائز کریں دنیا کو, اور بھارت پہ دباؤ ڈالا جائے کہ وہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے کوئی فیصلہ کرے, اس کے فیوچر کے لیے مل بیٹھے. آپ کو یہ سٹیٹمنٹ کتنا ریئلسٹک لگتا ہے؟ اور سیکنڈلی یہ کہ کیا بھارت کسی انٹرنیشنل انٹروینشن کو اس مسئلے پہ قبول کر سکتا ہے کسی مرحلے پہ جا کے؟
دیکھیے, خواہشوں کی تو کوئی سیما نہیں ہوتی. آپ خواہش تو مجھے بھی یہ ہے کہ میں بھارت کا پردھان منتری بن جاؤں یا امریکہ کا صدر بن جاؤں. خواہشوں پہ, حقیقت اور خواہش کے بیچ میں میرے خیال بہت بڑا ایک فاصلہ ہوتا ہے. تو اگر ان کی خواہش ہے تو بہت اچھا ہے, خواہش وہ رکھیں اپنی, لیکن حقیقت میرے خیال اس سے برعکس ہے. اور بھارت کا جہاں تک سوال ہے, پاکستان جب ایک سنجیدگی سے بھارت کے ساتھ بات چیت کرتا ہے کشمیر پہ, تو پھر پیش رفت بھی ہوتی ہے. جیسے کہ قصوری صاحب اپنی کتاب میں لکھ چکے ہیں, اور 2004 اور 2008 کے درمیان کچھ پیش رفت کی بات ہمارے کانوں میں آ رہی ہے. لیکن اگر پیش رفت کے ساتھ ساتھ پھر ممبئی جیسے حملے ہوں اور ٹیررزم کو تھوپا جائے, تو پھر وہ پیش رفت ایسے نظر آتا ہے کہ یہ انسنسیریٹی پر بیس تھی, اور پھر بھارت پیچھے اس سے ہٹتا ہے. تو پاکستان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور ایک باری فائنلی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر کشمیر کا مسئلہ ہے تو اس کا کس طریقے سے حل ڈھونڈنا ہے. پاکستان پہلے انٹرنیشنل کمیونٹی کی دہائی دیتا تھا, پھر 1965 پہ اس نے یونیلیٹرلی ان سارے ریزولیوشنز کو وائلیٹ کیا, اور آپریشن جبرالٹر لانچ کیا, اور 65 کی جنگ ہوئی. آپ اس کے بعد جب جنگ میں آپ کو شکست ہوتی ہے یا آپ کے منصوبے پورے نہیں ہوتے, پھر آپ واپس چلے جاتے ہیں سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کے اوپر. پھر وہاں پر آپ کی پیش رفت نہیں ہوتی, تو پھر آپ جہاد چھیڑتے ہیں اور دہشت گردی تھوپتے ہیں. تو میں کہ یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. ایک ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ اگر بات چیت کے ذریعے کرنا ہے تو پھر اس میں مثبت رویہ بھی ہونا چاہیے, اور ساتھ ساتھ ایک سنسیریٹی ہونی چاہیے. اور سب سے اہم جو بات ہے اس میں, وہ یہ ہے کہ آپ پھر اس طرح کی حرکتیں نہ کریں جس سے ایک ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے, شک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں, اور اگر کوئی پیش رفت ہو رہی ہو تو پھر اس سے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں.
لیکن سشانت سر, یہ بھی تو
رویہ ٹھیک رہا تو میرے خیال پروگریس بائی لیٹرل لیول پر ہونے میں کوئی مجھ کو کباہت نظر نہیں آتی.
پاکستان کا اس پہ اصولی ایک موقف یہ رہا ہے, پاکستان آفیشلی یہ موقف بیان کرتا رہا ہے کہ اگر دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات, ان پہ بات بھی نہیں ہو سکتی, یہاں تک کہ سیکیورٹی ایڈوائزر لیول پہ بات نہیں ہوتی, وہ ایسی کنڈیشنز آ جاتی ہیں کہ بات آگے نہیں بڑھتی, تو پھر کوئی اور چارہ نہیں رہتا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کیا جائے. میں اب ایک اکیڈیمک کوسچن آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آخر اگر یہ تمام جو آپس کے تعلقات میں یا آپسی جو چینلز ہیں اگر وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں, تو وہ کون سا آخر مرحلہ ہوگا جس پہ دنیا کو بھی لگے گا کہ انٹرونشن تو کرنی پڑے گی, کیونکہ نیوکلیئر پاور ہیں, گلوبل ولیج ہے, کوئی افورڈ بھی نہیں کر سکتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اب ٹینشن زیادہ بڑھیں گے, اس لیول پہ آ جائیں جہاں پہ بڑا کوئی خطرہ منڈلا سکتا ہے بشمول کسی جنگ کے. اصل
صاحب, ایک تو مجھے نا جب یہ جو بحث چل رہی ہوتی ہے اس میں سڈنلی یہ نیوکلیئر پاور ہیں, تو کیا پاکستان نیوکلیئر بم کا استعمال کرے گا؟
پاکستان نے تو کہہ دیا, پاکستان نے تو ابھی آپ کو پتا نہیں, اگر آفیشلی
وہ بھی اپنا شوق پورا کر کے دیکھ لیں اس میں بھی پتا لگ جائے گا. تو میرے کو نہیں لگتا یہ ایک بلف ہے, اور اس بلف کو میرے خیال بھارت میں بہت کم لوگ اب اس کو مانتے ہیں, اس بلف سے وہ اس جھانسے میں آئیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دو طرفہ بات چیت کا ایک ایک روڈ میپ طے ہو, پاکستان کے منتخب وزیر اعظم ایک ایک سمجھوتا کر کے آئیں, اور اس میں جو لکھت پڑھت ہے وہ بڑی واضح تھی, وہ ایک روڈ میپ تھا, وہ ایک شروعات تھی, ایک آخریت نہیں تھی اس ڈائیلاگ کی. اور یہ بولنا کہ بنا کوئی کنڈیشنز کے ڈائیلاگ ہو, اور پھر یہ بولنا کہ ڈائیلاگ تب تک نہیں ہوگا جب تک کشمیر سب سے پہلے نہیں بات ہوگی, تو پھر کنڈیشن کون لگا رہا ہے اس میں؟
لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں وائس ورسا کہ جب تک پاکستان کے اندر ٹیررزم ختم نہیں ہوگا, فلاں فلاں گروپ, فلاں فلاں افراد نیب نہیں ہوں گے, تب تک بات نہیں ہوگی. تو پھر پاکستان بھی کہتا ہے میرے تو 85,000 بندے مارے گئے اسی ٹیررزم میں, ہم اس کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں؟ سشانت صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, آپ کو جیسے بتایا نجم رفیق صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ڈائریکٹر امریکاز انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز, اور شوکت پراجہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, صافی ہیں, تجزیہ کار ہیں. شوکت پراجہ صاحب آپ بتائیے گا, آپ سے ہمارے رابطے میں بار بار منقطع ہوا, میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان ایک بار پھر لگتا یہی ہے کہ تھوڑا موبلائز کرنے کی کوششوں میں ہے, اب وہ کیا چینلز ہو سکتے ہیں جن کو یوٹیلائز کرے گا؟ بظاہر اقوام متحدہ کا جو فورم ہے وہ بھی کسی حد تک ریڈنڈنٹ آپ کہہ سکتے ہیں نظر آ رہا ہے, اور امریکہ بھی اس میں کوئی زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کر پا رہا سوائے اس کے کہ وہ کہتا ہے کہ میں فسیلیٹیٹ کروں گا اگر تعطل ہوتا ہے مذاکرات میں یا بات آگے نہیں بڑھتی ہے, تو پاکستان کیسے اس کو چینلائز کر سکتا ہے یا کرنا چاہتا ہے؟
دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایک پرنسپل موقف ہے, جو پرنسپل پوزیشن ہے, پاکستان اس پوزیشن پر قائم ہے. اور وہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ میں پاکستان نہیں لے گیا تھا یہ مسئلہ, وہ بھارت کے پہلے وزیر اعظم لے گئے تھے, پھر اقوام متحدہ کی ریزولوشن ہے جس کے مطابق پاکستان یا کشمیری یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو پلیبسٹ کا وعدہ خود نہرو نے کیا تھا کشمیریوں کے ساتھ اس کو پورا کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ ہوتی رہی ہے, بھارت الزام لگاتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ہوتی ہے, پاکستان کہتا ہے کہ یہ بھارت کی طرف سے ہوتی ہے. تو میکنزمز کچھ ہیں پہلے سے پاکستان اور بھارت کے درمیان, مثلاً ڈی جی ایم اوز کا فورم ہے, ہاٹ لائنز ہیں ان کے درمیان, فورن سیکرٹریز کے درمیان ہاٹ لائن ہے, اور سب سے بڑھ کر جو بار بار آپ اقوام متحدہ کی بات کر رہے ہیں تو یو این آبزرور مشن فار انڈیا اینڈ پاکستان جسے ان موقف کہا جاتا ہے وہ موجود ہے. بھارت کو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے, پچھلے سال یو این پیس کیپنگ کے سربراہ انڈیا گئے تھے دہلی میں, اور جس وقت دہلی کی گورنمنٹ نے ان موقف والوں کو کہا تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں, تو یہ معاملہ پیس کیپنگ سربراہ کے پاس پیش کیا گیا, تو اس نے کہا جی کہ یہ سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن کے مطابق یہ آبزرور مشن بنا ہے, یا تو سیکیورٹی کونسل میں جا کے آپ ریزولوشن اور کروا دیں, اس کو ختم کروا دیں, ادروائز یہ رہے گا. اب امریکہ کی بات آپ کر رہے ہیں, تو ابھی 23 اکتوبر کو وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف اور امریکہ کے صدر باراک اوباما کے درمیان جو مذاکرات ہوئے, جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی, تو اگر وائٹ ہاؤس سے یہ سٹیٹمنٹ آ جائے, امریکن پریزیڈنٹ یہ کہہ دیں کہ جی کشمیر از اے ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری اور مذاکرات کے ذریعے اس کا حل نکالا جائے, تو پاکستان کی نظر میں یہ ایک خاصی بیکنگ ہے پاکستان کے موقف بھی. پاکستان بھی جنگ نہیں چاہتا, پاکستان بھی لڑائی نہیں چاہتا, بٹ پاکستان خاموش بھی نہیں رہ سکتا, کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے.
لیکن فراز صاحب جب بھارت بذات خود پاکستان کے ساتھ اس مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہے تو یہ تو اسٹیبلش ہوتا ہے کہ وہ خود بھی ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری کسی حد تک اس کو تسلیم کرتا ہے, تو اس میں امریکہ کے ورژن میں کوئی نئی تبدیلی ایز سچ اس ملاقات کے بعد نہیں آئی ہے. اب آپ کو میں انگیج کرتا ہوں, نجم رفیق صاحب آپ یہ بتائیے گا, جیسے سشانت سرین صاحب سے بات ہو رہی تھی, نیوکلیئر پاور کا وہ کہتے ہیں کہ بار بار یہ حوالہ دیا جاتا ہے, لیکن پاکستان نے پہلی بار بولڈلی اسی ٹور میں جو پرائم منسٹر صاحب نے کیا, پریزیڈنٹ باراک اوباما کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی, پاکستان کے فارن سیکرٹری نے واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران کیٹیگوریکلی کہا کہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہ جائے گا کہ ہم ٹیکٹیکل وار کی طرف جائیں, اور باقاعدہ ایک لمیٹڈ لیول پہ اپنی نیوکلیئر ویپنز جو ہیں ان کو بھی یوز کریں, اس لیے یہ ضروری ہو گیا ہے دنیا کے لیے کہ وہ اس معاملے کو سیریس لے. تو کیا پاکستان کا یہ موقف انگیج کرتا ہے یا کم از کم خبردار کرتا ہے, حساسیت کو اجاگر کرتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے؟
دیکھیں پاکستان کا بہرحال ایک موقف ہے, اور اس میں بڑا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کسی قسم کا تصادم نہیں چاہتا. یہ تو جو آپ نے بات کی کہ ہاں جی ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز اور اس طرح, تو یہ تو ایک اسٹریٹجیز ہوتی ہیں ملکوں کے درمیان آپس میں, ظاہر ہے کہ وہ کس سچویشن کے ساتھ کس طرح ڈیل کریں گے, یہ چلتا رہتا ہے. اصل مسئلہ کشمیر کا ہے اور اس پہ ابھی تک اتنے 60-70 سال ہونے کو آئے ہیں, اور جو بحث ہو رہی ہے وہ بہروں کی بحث ہے, جس کو آپ کہتے ہیں ڈائیلاگ آف دا ڈیف. Nobody wants from the Indian, نہ انڈین سائڈ سے کوئی سننا چاہتا ہے ٹیبل پہ آ کے بیٹھنے کے لیے جو ہم پیش کرتے ہیں, نہ جو ہندوستان کی سنی جاتی ہے. ابھی پرائم منسٹر صاحب 4 نکات یونائٹڈ نیشنز میں دے کے آئے ہیں
جی.
اور اس کے اوپر ہم ہندوستان نے ایک عدد نکات دے کے جی کہ یہ دہشت گردی ہے. سب سے بڑی دہشت گردی تو ہندوستان خود کر رہا ہے کشمیر کے اندر, اور جس کو وہ ریاستی دہشت گردی کہتے ہیں. اور اسی حوالے سے بہت سارے ہندوستانیوں نے اپنے اوارڈز بھی واپس کر دیے. جو ہندوستان آج کل جس طرح کا رویہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے, اگر آپ کہتے ہیں ہاں تصادم ہی ہوگا تو پھر تصادم ہوگا دونوں طرف سے, اور اگر اس طرح کے بے وقوفانہ فیصلوں سے ہی ہم نے سبق سیکھنے جو یورپ ایک زمانے میں سیکھ چکا ہے, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, اور پھر انہیں جا کے عقل آئی, اگر ہم نے بھی اگر اسی طرح سیکھنا ہے تو ایسے ہی ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ تصادم نہ ہو, خطے میں امن ہو, شانتی ہو, ترقی ہو, لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں, تو پھر ہمیں کسی طور بیٹھ کے یہ مسئلہ حل کرنا ہے. اور اگر آپس میں نہیں کیا جا سکتا تو ظاہر ہے وہ یونائٹڈ نیشنز میں ہی حل اس کا تلاش کیا جا سکتا ہے, کیونکہ میں جیسے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ہمارا نہ ہندوستان کے پاس اس کا حل ہے نہ پاکستان کے پاس اس کا حل ہے. اور اگر تصادم ہی وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل ہوگا تو پھر
نتائج ہاربل ہیں دونوں ملکوں کے لیے. سشانت سرین صاحب جی, سشانت آپ ریسپونڈ کرنا چاہیں گے؟
پنک کے آپ کے جو دونوں اور گیسٹ ہیں انہوں نے یو این ریزولوشن اچھی طرح پڑھے ہوں گے اور اس میں وہ دیکھا ہوگا کہ اس کا کیا کوزیشن کیا ہے. تو اس میں پہلی چیز جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ یہ تھا کہ جتنے لوگ 47 میں گھسپیٹھ کی تھی اور کشمیر کے اندر گھسے تھے اور پاکستان کی فوج تھی, اس کا وہاں سے انخلاء ہوگا اور اس کے بعد ایک پروسیس طے پایا گیا تھا. کیا پاکستان نے وہ پہلی شرط پوری کی تھی؟ میرے خیال نہیں کی تھی, آج تک نہیں کی. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ یہ میرے خیال وہ دوسرے والے دفتر خارجہ کے اسپوکس مین تھے شاید, وہ بات یہ کر رہے تھے کہ جی دو یہ سیز فائر وائلیشنز کی جو دہائی دے رہے تھے. تو مجھے اس کو یہ بھی ذرا سمجھائے کہ 2003 نومبر سے لے کر کے 2008 تک وہ سیز فائر کیوں برقرار رہی؟ کوئی ریزن ہوگا نا کہ ایک طرف سے فائرنگ نہیں ہو رہی تھی تو دوسری طرف سے ریسپانس بھی نہیں آ رہا تھا. 2008 کے بعد اور جب سے پاکستان میں فوج کا ریجیم چینج ہوا تھا تب سے اس کا ایک فریکوینسی جو ہے بڑھتی رہی ہے اور یہ ہمارے سامنے ہے, یہ ایویڈنس ہے. تو کیا ریزن تھا کہ اس سمے نہیں ہو رہا تھا اور اب شروع ہوا؟ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ علمو گب جو ہے وہ بھی وہاں پر ہے, تو مجھے ذرا یہ کوئی سمجھائے, علمو گب تو 65 میں بھی تھی, تو کیا 65 میں ان کو علمو گب نے جو پاکستان کی طرف سے آپریشن جبرالٹر ہوا تھا اور جہادیوں کو بھیجا گیا تھا 65 میں, اس پر انہوں نے کون سے جھنڈے گاڑ دیے تھے یا کون سی ان کی ایسی رپورٹنگ آئی تھی کہ کس نے وہ جنگ شروعات کس نے کی تھی, کیا وہ کچھ آیا تھا؟ تو علمو گب کی کریڈیبلٹی کتنی ہے یہ ہمارے سامنے ہے. اور 750 کلومیٹر لمبی جو سرحد ہے ایل او سی والی
جی.
اس میں علمو کے کہاں کہاں پر مانیٹر کرے گا اور یہ کیسے پتا کرے گا کہ کس نے سب سے پہلے فائرنگ کی؟ کیا وہ ہر چپے چپے پر اپنے بندے کو رکھیں گے یہ مانیٹر کرنے کے لیے کہ کہاں سے فائرنگ آ رہی ہے؟ تو میرے خیال یہ اگر نیت ٹھیک ہو اور آپ کی نیتی یعنی کہ پالیسی ٹھیک ہو تو پھر میرے خیال ایک پیش رفت ہو سکتی ہے. باقی تصادم کرنا ہے تو پاکستان پہلے بھی کر کے دیکھ چکا ہے, دوبارہ کر کے دیکھ لے, وہ بھی شوق پورا کر لے. نیوکلیئر جنگ کی باتیں مجھے تو بڑی بچپنے والی لگتی ہیں اور ایک بڑی مونسٹرس سی بات لگتی ہے کہ ہم یہ کریں گے اور ہم ایک ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن, اب پتہ نہیں ان کو پتا ہے کہ نہیں کہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن کے استعمال کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کا رد عمل کیا آئے گا. اگر وہ شوق پورا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر کے دیکھ لیں, مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس سے کوئی بات آگے بڑھے گی. بات اسی طرح بڑھے گی کہ آپ یہ جو ایک پروپوگنڈا مہم شروع کی ہوئی ہے بھارت کے خلاف, جس میں آج تک کوئی ایویڈنس نہیں پیش کیا, اور آپ کے خود جو لکھاری ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جس طرح کے ڈوزیئر پیش کیے گئے دیٹس اے نیشنل امبیرسمنٹ. آپ وہ ڈوزیئر پبلک کیوں نہیں کرتے؟ بتائیے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے, کون سا آپ نے ایسی ایویڈنس پروڈیوس کیا ہے کہ بھارت پاکستان میں ٹربل کر رہا ہے, کوئی دکھائیں تو صحیح نا. میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کچھ, صرف یہ سنا کہ ایویڈنس بہت ہے, لیکن ایویڈنس کیا ہے یہ نہیں پتا کسی کو. کسی کو اگر پتا ہے تو بتائے کیا ہے ایویڈنس.
شوکت برادر صاحب, آپ یہ بتائیے گا انٹیلیجنشیا کے اندر اس مسئلے پہ, اس کشیدگی پہ اس وقت فیلنگز کیا ہیں؟ کیا جو فارمل چینلز ہیں یہ احساس ہے کہ وہ کام نہیں کر رہے یا کام کبھی بھی نہیں کر سکتے, اس لیے اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو آنا چاہیے, یا اس کی الٹیمیٹ کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے جیسے یہاں پہ وارن بھی کیا گیا کہ کوئی ٹیکٹیکل لیول پہ پاکستان سٹرائک کر سکتا ہے کیونکہ کنونشنل وار میں وہ کمپیٹ نہیں کر سکتا ہے, تو کیوں دنیا اس کو سیریسلی لے آپ کے خیال میں؟ آخر کوئی نہ کوئی تو پوائنٹ ہوگا.
دیکھیے, یہ جو مجھے لگتا ہے کہ بھارتی فوج کے ترجمان جو بات کر رہے تھے وہ کولڈ اسٹار ڈاکٹرین کو بھول گئے اور پاکستان کے ٹیکٹیکل ویپن پر آ گئے. کولڈ اسٹار ڈاکٹرین کیا تھا کہ ہم چین اور پاکستان کو 90 گھنٹے میں ٹیک اوور کر لیں گے. یہ خود ہمیں تو انڈین میڈیا سے, انڈیا کے انٹیلیجنسیا سے یہ ساری باتیں سننے کو ملی پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے. اب پاکستان کا ایک بنیادی جو 11 مئی 1998 کو پوکھران میں انہوں نے بم بلاسٹ کیا تھا, اس کے جواب میں 28 مئی کو پاکستان نے کر دیا, تو یہ اب ان کو یاد نہیں ہے. پاکستان کا بنیادی فلسفہ نیوکلیئر بم رکھنے کا یہ نہیں ہے کہ ہم بھارت کو فتح کرنا چاہتے ہیں, ہم بھارت کو بمبارڈ کرنا چاہتے ہیں. آج بھی پاکستان کی جو فیلنگ ہے وہ ہے ڈیٹرنس ٹو ڈیفینڈ اٹسیلف اٹس ٹیریٹری, دیٹس آل. پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ اپنے آپ کو دفاع کیا ایک ڈیٹرنس رکھا جائے. دوسری بات یہ جو آپ کے صاحب کر رہے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پہ ان موگب کوئی پاکستان نے وہاں نہیں چھوڑی, اور 2008 تک نہیں سیز فائر چلی, 2013 تک انٹیکٹ سیز فائر چلی گئی. جو 5 سال کا پاکستان میں سویلین دور تھا 2008 سے 2013 پیپلز پارٹی کا, صدر آصف زرداری کا, اس میں بہترین سیز فائر چلی ہے. 2003 سے لے کے 2013 تک یہ 10 سال میں ایکسلنٹ چلا ہے سیز فائر کا. اس کے بعد یہ سیز فائر کا مسئلہ بنا ہے. جو انموگیب کا آرگیومنٹ یہاں پہ ملتا ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ جب انڈیا کہتا ہے کہ جی یہ تو پاکستان کرتا ہے, پاکستان کہتا ہے کہ یہ تو انڈیا کرتا ہے, تو کوئی تو تھرڈ پارٹی میکنیزم ہو جو ہمیں بتائے کیا شیام سرن یا جو بھی آپ کے ساتھ کا نام ہے, یہ خود جا کے لائن آف کنٹرول کو دیکھ کے آئے کہ پاکستان فائر کر رہا ہے. بھائی جو انڈین آرمی ان کو بتائے گی وہی
بلیو کریں گے جو پاکستان بتائے
گا. سادہ سی بات ہے, تھرڈ پارٹی میکنیزم کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی تو انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن ہو جائے, اور چونکہ انموگب وہاں سے پہلے سے اسٹیشنڈ ہے, ایک میکنیزم ہے. اس کو لائن آف کنٹرول کا وزٹ کیوں نہیں کرنے دیا جاتا مقبوضہ کشمیر کی طرف, ورکنگ باؤنڈری جو ان کی جموں کی طرف ہے؟ پاکستان تو بھیجتا ہے, پچھلے مہینے پاکستان کی طرف سے انموگب گئے, انہوں نے جا کے جو لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری سیالکوٹ سیکٹر پہ ہے معائنہ کیا تھا, وہ کیوں منع کرتے ہیں؟ دوسری بات جو ڈائلاگ کی ہے, پاکستان ڈائلاگ 2004 کا ڈائلاگ کہاں پاکستان میں ہی بیٹھ کے سائن ہوا تھا, اور اس سے پہلے 23 جون 1997 کو جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ اسی 8 نکاتی ایجنڈا آئٹم تھی وہ دہلی میں شمشاد احمد اور سلمان حیدر صاحب نے بیٹھ کے کیا تھا. تو ڈائلاگ کا بار بار پاکستان کہتا ہے, یہ تو نہیں کہ جی ہم صرف ٹیررزم پہ چلیں گے. ادھر تھمپو میں بھوٹان میں سارک سمٹ ہوئی, اس وقت یوسف رضا گیلانی ہمارے وزیر اعظم تھے, ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب ان کے وزیر اعظم تھے. وہاں کہا گیا کہ جی پرانا سٹرکچر جو کمپوزٹ ڈائیلاگ کا اس کو چینج کریں, اب صرف آپ ایک آدھ مسئلہ رکھ لیں. بھائی آپ کے لیے ٹیررزم امپورٹنٹ ہوگا یا ہے؟ ہم بھی مانتے ہیں کیونکہ ٹیررزم ہمارے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن ہمارے لیے کشمیر بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. کشمیری 70-80 ہزار کشمیری شہید ہو چکے ہیں, ان کی قبریں وہاں سری نگر میں پڑی ہیں. نہیں کسی کو یقین آتا تو جا کے سری نگر چلے جائیں. آج بھی سارا کشمیر بند کیا تھا کہ نریندر مودی گئے, اور ڈسپیوٹ آپ بھی کہہ رہے تھے کہ امریکہ ڈسپیوٹیڈ مانتا ہے, تو نریندر مودی نے تو آج بھی کہہ دیا کہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے. تو بات تو ختم ہو گئی. پھر کہاں سے ڈائیلاگ جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے. بھائی ڈسپیوٹ ہے, یو این میں پینڈنگ پڑا ہے. اگر پاکستان نے اپنی پولیس یا فوج باہر نکالنی ہے تو سیملٹینیس آپ نے ایگری کرنا ہے پلیبسٹ کے لیے. آپ تیار ہیں پلیبسٹ کے لیے؟ آپ تو مانتے نہیں ہیں پلیبسٹ کے لیے.
جی سشانت سری صاحب, چونکہ آپ کو نام لے کے بھی مخاطب کیا گیا ہے تو آپ کوئکلی اس کو رسپونڈ کیجیے گا, پھر مجھے اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف جانا ہے.
نہیں, اس پہ رسپونڈ کرنے کا, یہ وہی پرانے آج سے 70 سال پرانے والے جو بیانات ہیں دفتر خارجہ کے, وہی یہ صاحب دے رہے ہیں. تو میرے خیال اس میں رسپونڈ کرنے کے, جیسے دوسرے صاحب کہہ رہے تھے یہ ڈائیلاگ آف دا ڈیف ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن ایک جو غلط بیانی انہوں نے کی ہے کہ وہ یہ کہ 2003 سے لے کے 2013 تک سیز فائر رہی. میں ان کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے بھی دیکھ لیں جو رپورٹس ہیں اور بھارت میں بھی دیکھ لیں جو رپورٹ شائع ہوئی ہیں کہ کتنی سیز فائر وائلیشنز اور ایکسپوننشلی رائز کی ہیں ساری کی ساری سیز فائر وائلیشنز. تو یہ غلط بیانی کا جو استعمال کر رہے ہیں وہ اگر نہ کریں تو بہتر رہے گا, کیونکہ ایک ڈیبیٹ فیکٹس پہ ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ تھرڈ پارٹی میکینزم کس طرح کا ہوگا, کوئی ذرا بتائے تو صحیح نا. وہ میکینزم ذرا ڈیفائن تو کرے کہ کیا وہ چپے چپے پہ بیٹھے ہوں گے لوگ, کون یہ تعین کرے گا کہ کہاں سے فائرنگ پہلے شروع ہوئی ہے, کوئی یہ ہے میکینزم ان کے پاس؟ اللہ میاں آگے یہ بتائیں کہ بھائی یہاں سے فائرنگ شروع ہوئی ہے, وہ میرے خیال پاسبل ہوگا نہیں. تو آبویسلی اگر 2003 سے لے کے نومبر لگ بھگ 2008 تک وہ سیز فائر برقرار رہی اور اکی دکی کوئی گھٹنا ہوئی, وہ بھی اس لیے کہ ایکسیڈنٹل فائر ہوا, تو وہ کیوں رہا کہ 5 سال کے لیے اس سیز فائر کو دونوں طرف سے آبزرو کیا گیا اور اس کو فالو کیا گیا, اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ ایک مسلسل اس میں ایک شدت آئی ہے اور وہ بڑھتی رہی ہے؟ کوئی ریزن ہوگا, اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے اس طرح کی چیز ہوئی اور ہماری طرف سے ایک رد عمل ہوا. آپ کا ماننا,
مجھے سیگمنٹ کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے اور رجم رفیق صاحب اس کو کنکلوڈنگ مارکس دیں گے, لیکن اس سے پہلے شوکت پراجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں سشانت سرین کو رسپونڈ کرنا چاہوں گا. جی شوکت پراجہ صاحب,
دیکھیے سادی سی بات ہے, وہ فیکٹس کا مجھے کہہ رہے ہیں, ان کو فیکٹس کا معلوم نہیں ہے. بھائی 2012 دسمبر تک انٹیکٹ تھی, جنوری 2013 میں آ کے یہ مسئلہ پھر ہوا لائن آف کنٹرول کا. ذرا اپنے نیوز پیپر اٹھا لیں, اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. دوسری بات جو تھرڈ پارٹی کی ہے, میں بار بار کہوں گا پھر کہوں گا کہ جو آپ کی فوج آپ کو بتا رہی ہے آپ اسی کی تو کر رہے ہیں, جو ہماری فوج ہمیں بتائے گی ہم اسی کو تو کر رہے ہیں. اوپر کوئی نہیں جا سکتا برفانی چوٹیوں پہ. انموگب کا ایک ادارہ موجود ہے, آپ یو این میں گئے تھے, آپ کی حکومت گئی تھی, وہاں سے انموگب بنا. اب آپ کو اعتراض کیا ہے؟ وہ خود ہی ڈیوائز کریں گے. اگر آپ کی نیت صاف ہے, آپ فائرنگ نہیں کر رہے تو آپ مبذر مشن کو آنے کی اجازت دیں. آپ ان کو کہیں کہ آئیں جی یہاں پاکستان وائلیٹ کر رہا ہے, یہاں دکھائیں. آپ تو دکھانے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کو, پھر آپ دوسروں کی نیت پہ شک کرتے ہیں. آپ ان کو دکھائیں, وہ خود ہی وہ بیٹھ کے میکانزم اپنا بنائیں گے. آپ ارادہ تو کریں, آپ بسم اللہ تو کریں, آپ راضی تو ہوں.
جی مجھے اگلے سیگمنٹ کی طرف جانا ہے. نظم رفیق صاحب آپ اس کو سم اپ کیجیے گا. شوکت پراجہ صاحب نے بڑا ویسے کیٹیگوریکلی کہا اور بڑی ایمانداری سے یہ کہا کہ جو پاکستان کی فوج بتاتی ہے یقیناً پاکستان کی انٹیلیجنس یا جرنلسٹ اسی لائن کو فالو کرتے ہیں. سشانت سرین صاحب کے بارے میں کہا کہ جو وہاں پہ اسٹیٹ کہے گی فوج کہے گی وہ فالو کرتے ہیں. آپ تھوڑا اکیڈیمک لیول پہ ہمیں انڈیپینڈنٹلی بتائیے گا, دونوں پارٹیوں کا نقطہ نظر تو آ گیا کہ واقعتاً اگر تمام وہ کیا سطح ہوگی جس میں ہم محسوس کریں گے کہ فارمل چینل جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے, اور چونکہ نیوکلیئر پاور بہرحال ہیں, خطرات ایسے ہیں کہ اب دنیا کو انٹروین کرنا پڑے گا. گلوبل ولیج ہے, ہر ایک کے لیے خطرات برابر ہیں. اس ریجن کے اندر بھی بڑی پاورز بیٹھی ہیں اور گلوبل پاورز کے بھی انٹرسٹ ہیں اس ریجن کے اندر, جو یقیناً وہ نہیں چاہیں گے کہ ان پہ کوئی آنچ آئے. آپ ہمیں اس کو اکنامک لیول پہ بتائیے گا.
دیکھیں بہرحال اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہے. اگر آپ نے سوچا ہوا ہے کہ ہم نے اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکالنا تو وہ نہیں ہوگا. یہ جیسے کہ ہمارے ہندوستانی بھائی فرما رہے تھے کہ دہشت گردی اور گھس بیٹھیے, یہ فیکٹس اور فیکٹس کی بات کریں تو فیکٹ نمبر ون ہے, سب سے بڑا گھس بیٹھیا تو بھارت ہے جو اب ہندوستان میں اتنی بڑی فوج لے کے گھسا ہوا ہے. اور دوسری فیکٹ تو یہ ہے کہ آج جتنی بھی وائلیشنز سیز فائر لائن کی ہو رہی ہیں وہ ہندوستان کی طرف سے ہو رہی ہیں. اور ایک چیز, اور یہ صرف ایک طرف پوائنٹ کرتی ہے کہ ہندوستان صرف اور صرف تصادم کی طرف گامزن ہے. और वो इस मसले का कोई हल नहीं चाहता माँ सिवाय तसादुम के। और अगर मतलब अगर आप लोग इसको एकेडेमिकली अगर आप देखना चाहें और बात मसले का हल निकालना चाहें, तो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, बार बार दोबारा अर्ज करूंगा कि ये यूनाइटेड नेशंस में ही हो सकता है। कोई ये नहीं कह रहा कि यूनाइटेड नेशंस उनमोगिब के जो जितने भी ऑब्जर्वर्स हैं वो आके सीज फायर लाइन पे बैठ जाएं। एक यूनाइटेड नेशंस का एक फोरम है, वहां बैठ के हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ डिसाइड करें कि जो आपने आपने हल निकाल इंटरनेशनल कम्युनिटी जो राह बता रही है उस पे बैठ के अमल करना है, प्लेबसाइट करना है, क्या करना है वो उसको फिर
आगे बढ़ा दे। बहुत शुक्रिया आपका, मुझे यहाँ पे सेगमेंट को वाइंड अप करना होगा। नजम रफीक साहब, डायरेक्टर अमेरिकाज इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, आप हमारे साथ थे। सुशांत सरीन साहब, आपने भी ज्वाइन किया, हमारे लिए वक्त निकाला, आपका भी बेहद शुक्रिया। शौकत रज़ा साहब, आप हमारे साथ रहेंगे प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में। क्विक कमेंट्स आपके लूँगा और फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। इस सेगमेंट को सामने हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे पाकिस्तान यूरोप, खासतौर पर इस्लामाबाद की नाराज़गी पाकिस्तानियों के डिपोर्ट किए जाने पर, एक ब्रेक के बाद।
जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa, हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्सअप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
मेरी और आपकी दुनिया तब्दील हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज, टॉप स्टोरी, एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे आगे, लेकिन सब में मैं और आप कहां हैं? जानने के लिए रहिए मेरे साथ, मैं हूं ताबिंदा नईम।
प्रोग्राम जहरंग में आपका खैर मकदम। ये प्रोग्राम आप वॉइस ऑफ अमेरिका से देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे पाकिस्तान और यूरोपी ममालिक के درمیان ایک تارکین وطن کی واپسی سے متعلق معاہدہ تھا جس کو پاکستان کی وزارت داخلہ نے آج سسپینڈ کرنے کا اعلان کیا ہے، معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں یورپ کے اندر پاکستانی، ان کو واپس بھیجنے سے متعلق جو معاہدہ ہے ان کو ہم عارضی طور پہ معطل کر رہی ہیں۔ انہوں نے جمعے کی شام اسلام آباد میں یہ بنیادی طور پہ بریفنگ دی تھی، کہا یہ تھا کہ یورپی یونین کے ساتھ ری ایڈمیشن معاہدے کو عارضی طور پر معطل کیا جا رہا ہے۔ ان کی اور بھی انہوں نے بہت ساری ریزنز بتائی ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک درمیان میں ایک عمل متعارف کرنا بہت ضروری ہے کہ جب تک ویریفیکیشن نہیں ہو جاتی کہ واپس بھجوائے جانے والے لوگ پاکستانی ہیں، تب تک اس کو سسپینڈ رکھا جائے یا تھوڑا اس کو ڈیلے پہ رکھا جائے۔ اور دوسرا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسے پاکستانی بھی، ان کے بقول، جو لیگل ہیں، یورپی ممالک کی شہریت رکھتے ہیں لیکن ان کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگا کر انہیں واپس بھیجا جا رہا ہے، جو کہ ان کے بقول پاکستان کے لیے بھی یہ بات بھی ناقابل قبول ہے۔ اس کے کیا بنیادی طور پہ محرکات ہیں اور پاکستان اس کیس کو کیسے پلیڈ کر سکتا ہے؟ شوکت پراجا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خالد فاروقی صاحب ہمیں جوائن کریں گے، برسلز بیسڈ یورپ بیسڈ جرنلسٹ ہیں، اس وقت لگزمبرگ میں موجود ہیں، اور بیرسٹر امجد ملک صاحب چیئر ہیں ایسوسی ایشن آف پاکستانی لائرس کی، لیگل اسپیکٹس ہمیں وہ بھی بیان کریں گے، لندن سے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ شوکت پراجا صاحب، کیا یہ قضیہ ہے، کیا یہ معاملہ ہے، اور پاکستان دوسری جانب یورپ کا بھی تو موقف دیکھنا ہوگا۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ ایمن اقوام متحدہ کی جو پناہ گزینوں کا ادارہ ہے، ان کی ہیڈ بہت پریشان ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ایک ہیومن کرائسس سیریا میں پیدا ہوا ہے، اس کو بھی ہیومن سمگلر جو ہیں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، بھارت سے، بڑی تعداد میں افغانستان سے لوگ اسی سیرین ہیومن کرائسس کو سامنے رکھتے ہوئے یا اس کی آڑ میں یورپ کا رخ کر رہے ہیں۔ تو یورپ میں بھی ایک بہت اوور فلو ہے امیگرنٹس کا، کیا کیا جائے؟ یورپ کی بھی تو اپنی مجبوریاں ہیں۔
دیکھیے، یہ بات درست ہے کہ مجبوریاں ہیں یورپ کی، لیکن سیرین کرائسس سے پہلے کا یہ معاملہ ہے، ری ایڈمیشن ایگریمنٹ اس کا نام ہے جس کے تحت یہ پاکستانیوں کو واپس بھیج رہے تھے۔ سیرین کرائسس تو ابھی کی بات ہے، جیسے یہ ری ایڈمیشن ایگریمنٹ ہوا، اس کے بعد ہوا یہ کہ جو بھی پاکستان ہاتھ آتا ان کے، اس پہ ٹیررزم کا چارج لگایا، ایک تو دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی کی، اور دوسرا یہ ایک ایکسکیوز کے طور پر تھا کہ ان کو واپس پاکستان بھجوایا جائے۔ اب جو نیا ارینجمنٹ جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ ویریفیکیشن کا ہے کہ پتہ نہیں وہ کس ملک کے شہری ہوتے ہیں, ان کو پکڑ کے پاکستان بھیج دیا جاتا ہے. پہلے تو پاکستان کی شہریت کنفرم کرنا ہوگی کہ یہ واقعی پاکستانی ہیں, اور تقریباً ہر یورپی ملک کے ساتھ پاکستان کا ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہے, پاکستان کی ایمبیسی ادھر ہے اور اسی طرح ان کی ایمبیسی یہاں پاکستان میں ہے. تو باقی معاملات میں اگر کوریسپونڈنس اور ویریفیکیشن ہو سکتی ہیں تو وائی ناٹ اس کام کی بھی ویریفیکیشن کی جائے. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ خالی الزام لگاتے ہیں, اور یہ کچھ 9/11 کے بعد دنیا میں ایک فیشن بن گیا تھا کہ پاکستان کو پورے ملک کو دہشت گرد سمجھا جائے اور پاکستانیوں کو دہشت گرد سمجھا جائے صرف الزامات کی حد تک. جب تک آپ ایک الزام لگا کر, آپ کا ڈیو پروسیس آف لا ہے, آپ پوری دنیا میں اپنے آپ کو ایک سیولائزڈ وہ انٹیٹی سمجھتے ہیں, تو پہلے پروف تو کریں. پرومن انوسینٹ ٹل پرومن والا جو کنسپٹ ہے وہ آپ پاکستانیوں پہ کیوں نہیں اپلائی کرتے, اپنے آپ پہ اپلائی کرتے ہیں. تو یہ پاکستان کا ایک جینوئن گریوینس ہے جس کو اب ریکٹیفائی کرنے کی اس طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پہلے پروف کریں, اس کے بعد پاکستان کے ساتھ رابطہ کریں. پھر پاکستانی اکنامک مائگرنٹس ہیں موسٹلی, وہ ان ملکوں کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, تو ان کو اس طرح سے اٹھا کر ٹیررزم کے چارجز پر واپس. اچھا
صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ خالد حمید فاروقی صاحب کو بھی سنیں. جب ہماری کچھ دیر پہلے ان سے بات ہو رہی تھی تو کچھ پوائنٹس ان کے پاس تھے جو بڑے ویلڈ تھے. میں چاہتا ہوں کہ وہ دوسرا اینگل بھی آپ کے سامنے آ جائے. خالد حمید فاروقی صاحب, آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں.
ہیلو
جی فاروقی صاحب, یہ بتائیے گا یہی جو تارکین وطن کا مسئلہ ری ایڈمیشن, پاکستان کا اس معاہدے کو سسپینڈ کرنا, یورپ میں اس معاملے کو کیسے دیکھا یا لیا جا رہا ہے, اور بنیادی طور پہ وہاں پہ پوائنٹ آف ویو کیا ایگزسٹ کرتا ہے؟
یہ یورپ میں جو ہے وہ یورپ ایشیا میٹنگ چل رہی ہے وزراء خارجہ کی, جس میں پاکستان کے وزیر اعظم کے خارجہ امور کے جو مشیر ہیں سرتاج عزیز صاحب و تشریف رائے. کل ان سے میری ایک گھنٹے بات یہاں لکسمبرگ میں ہوئی ہے اور اسی مسئلے پر خاص طور پر ہم نے گفتگو کی ہے. تو انہوں نے دو روز قبل یورپی یونین کی جو سلامتی اور امور خارجہ کی سربراہ ہیں فیڈریسیا مورگینی, انہیں یقین دلایا تھا کہ پاکستان جو ری ایڈمیشن معاہدہ تھا پاکستان کے ساتھ, اس پر پوری طرح عمل درآمد کرے گا, اسے امپلیمنٹ کرے گا. اور انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا ہے سرتاج عزیز صاحب نے گفتگو میں کہ کچھ لیٹ ویریفیکیشن ہوتی رہی ہے اور اس میں تھوڑی ڈیلے ڈاکیومنٹیشن کے سلسلے میں اور جو بیوروکریٹک پروسیجر ہوتا ہے اس میں کبھی سلو ضرور ہوتا رہا ہے وہ, لیکن یہ تمام لوگ ویریفائی ہو کر ہی یہاں سے پاکستان.
فاروقی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, میں یہیں پہ پہلے پراجا صاحب کا ایک جواب لے لوں, پھر انہیں اجازت بھی چاہیے ہوگی. پراجا صاحب, یہاں تک جو فاروقی صاحب نے بات کی یہ تو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پاکستان کی اپنے جو انسٹیٹیوشنز ہیں یا وزارتیں ہیں ان کے درمیان بھی کوآرڈینیشن کی کمی ہے. وہ اس معاہدے کو بھی انڈورس کر رہے ہیں اور ایک طرح سے اس کی تجدید ہو رہی ہے وہاں پہ, جبکہ پاکستان کی وزارت داخلہ مختلف موقف کے ساتھ سامنے آ رہی ہے. تو کیا ہے اس میں, کیا پاپولر پالیٹکس کا ایلیمنٹ انوالو ہے, کوآرڈینیشن کی کمی ہے, کیا ریزنز ہیں؟
نہیں نہیں, میرا نہیں خیال اس کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے, بیکاز جو ایگریمنٹ ہو گیا پاکستان نے اس کو ابھی نہ تو کینسل کیا ہے نہ پاکستان نے اس کو ریٹریو کیا ہے, بیک ٹریک کیا ہے وہاں سے, ایک اسٹال کیا ہے اس کو تاکہ یہ جو درمیان کی پرابلم ہے ان کو سالو کر لیا جائے. دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ری ایڈمیشن ایگریمنٹ کے حوالے سے سرٹن سیٹ آف کنڈیشن تھی جو ایگریمنٹ میں لگی ہوئی تھی کہ اس کنڈیشن پہ ہی پاکستانیوں کو واپس بھیجا جائے گا. یہ نہیں تھا جو اعتراض آیا چودھری نثار علی خان کی طرف سے, جو وزیر داخلہ کی طرف سے, وہ سمپل یہی تھا کہ جو ہاتھ آتا ہے اس پہ ٹیررزم کا چارج لگا کے واپس بھیج دیتے ہیں, وہ پاکستانی ہے یا نہیں ہے آپ کم از کم نیشنلٹی تو کنفرم کریں. جو وزارت خارجہ نے ایگریمنٹ کو پاسداری کی بات کی ہے وہ اسی سیٹ آف کنڈیشن کے تحت ہے کہ صرف پاکستانیوں کو واپس بھیجا گیا. یہ نہیں ہوگا کوئی بنگالی آ گیا تو واپس بھیج دیا, افغانی آ گیا تو واپس بھیج دیا, سری لنکن آ گیا تو واپس بھیج دیا, برمی آ گیا تو واپس بھیج دیا, انڈین آ گیا تو پاکستان بھیج دیا گیا. پاکستان اس معاہدے پر قائم ہے, بٹ یہ والا انفراسٹرکچر جو سٹیجز جس کو آپ فیزز کہہ رہے تھے وہ تو کم از کم پورا کیا جائے, پاکستانیوں کو ہی واپس بھیجا جائے, نہ کہ جو بھی کسی ملک کا باشندہ ہے اس کو پاکستان.
اس میں بھی بہرحال چودھری نثار صاحب بذات خود بھی یہ ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ جو لوپ ہولز ہیں کہ پاکستان کی آئیڈینٹی بنا لینا، خواہ وہ پاسپورٹ ہیں یا آئی ڈی کارڈ ہیں، اس میں لوپ ہولز رہے ہیں جس کا فائدہ اٹھایا ہے دنیا کے دیگر نیشنلز نے، خاص طور پہ اس ریجن کے اندر، تو پاکستان کو اس پہ بھی نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ خالد حمید فاروقی صاحب، آپ ہمیں اس بارے میں مزید تھوڑا اپ ڈیٹ کیجیے گا کہ یورپ کے لیے بنیادی طور پہ یہ جو امیگرینٹس کا کرائسس ہے یا جو فلو بڑھ رہا ہے، وہ کس نوعیت کے چیلنجز پیدا کر رہا ہے، اور کیا یہ وہی چیلنجز ہیں جو ان کو اس سکروٹنی پہ مجبور کر رہے ہیں کہ خاص طور پہ جو ایک ہیومن کرائسس کی صورت میں جو لوگ وہاں پہ آئے ہیں ان کو الگ طور سے دیکھا جائے، اور جو لوگ صرف محض اپنی زندگی، اپنا معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے دیگر ملکوں سے آ رہے ہیں، ان کو الگ سے دیکھا جائے، ان کو الگ آئسولیٹ کیا جائے؟
دیکھیے، میں آپ کی اس سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن لیٹ می ریسپونڈ ٹو پراچا صاحب کے
جی،
کہ اگر پاکستان میں اس طرح کے لوگ جو پاکستانی شہری نہیں ہیں یا پاکستان کا اوریجن نہیں رکھتے، تو انہیں کبھی وزارت داخلہ نے پروڈیوس کیا ہے لوگ کہ بھائی ان غیر ملکیوں کو پاکستان روانہ کر دیا گیا تھا؟ جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے کہ دہشت گردی کا الزام لگا کے لوگوں کو لپیٹ واپس کر دیا جاتا ہے، تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ جو برٹش، یہ بات میرے علم میں بھی ہے کہ بہت سارے ایسے خاندان ہیں جو برطانیہ میں پیدا ہوئے بچے وہ پاکستان میں ہیں، مرید کے وغیرہ میں ان کے کوئی کنیکشن رہے ہیں دہشت گردوں سے، ان کو برطانیہ نے واپس نہیں آنے دے رہا برطانیہ، تو پاکستان کی حکومت پاکستان کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ چودھری نثار نے کہا کہ ہم معطل کرتے ہیں، تو کس قانون کے تحت معطل کرتے ہیں؟ بہت ہی ان کو ال ایڈوائز دی گئی ہے چودھری نثار کو، کیونکہ یہ معاہدہ جو ہے وہ 6 مہینے کی پیشگی اطلاع کے بغیر معطل نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان نے اس معاہدے کے نتیجے میں بہت سارے تجارتی فوائد کو حصول کو ممکن بنایا ہے، تو اس لیے یہ کہنا اور اس طرح کی کہ جہاز نہیں اترنے دیں گے، جو زبان استعمال کی گئی ہے، پھر جو وزیر خارجہ ہیں سلامتی امور خارجہ کے مشیر ہیں اور جو وزیر داخلہ ہیں پاکستان، ان کے درمیان یعنی میٹنگ کے درمیان جو آپ کا مشیر خارجہ جس بات پر پلیج کر رہا ہے یہاں پر، اس کو آپ ریبٹل کر رہے ہیں وہاں سے بیٹھ کر، تو یہ ایک تو یہ فقدان بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ویریفیکیشن کون سے لوگ ہیں ایسے، 90,000 چودھری نثار نے کہا ہے کہ 90,000 لوگوں کو ڈپورٹ کیا گیا ہے پاکستان سے، اس میں سے اگر 1,000 لوگ ہیں 500-200 تو آپ ان کو پروڈیوس کیجئے کہ غیر ملکیوں کو وہاں بھیج دیا گیا ہے وداؤٹ ایویڈنس کے۔ اس طرح کے بیانات میں بیانات دینا اور یورپی یونین کو مشتعل کرنا، یہاں کی رائٹ ونگ کو مشتعل کرنا، یہاں کی یورپین پارلیمنٹ جس نے بہت محنت کر کے آپ کو ایک جی ایس ٹی پلس کی اسکیم دی ہے رعایتی، ان کو مشتعل کر کے اپنے دوستوں میں کمی کرنا اور دشمنوں میں اضافہ کرنا، اگر یہی سیاست بین الاقوامی طور پر جو سیاست کے مسائل ہیں، جو پاسبلٹیز ہیں، اس کو دیکھے بغیر اس طرح کی اشتعال انگیز بیان سے پاکستان کو نقصان پہنچے گا۔ جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ یہاں پر جو یورپی یونین، یقیناً یورپی یونین پولیٹیکل اسائلم کا ایک قانون ہے، پولیٹیکل اسائلم کا قانون ان لوگوں کے لیے ہے جو سیاسی نظریات کی وجہ سے آزادی کے لیے لڑتے ہیں، وہ سیاسی کارکن، اور ان کو آج بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ جب وہ سیاسی کارکن یہاں آتے ہیں، وہ اسائلم جمع کراتے ہیں، اسائلم کے لیے درخواست دیتے ہیں، انہیں اسائلم دی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اکنامک جو مائیگرنٹ ہیں ان کے لیے ایک نئے قوانین وضع کیے گئے ہیں کہ جو لوگ، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا سے لوگ یہاں اپنی، اگر وہ قانونی طور پر آتے ہیں ضرور آئیں، یہاں نوکریاں ہیں اور جو لوگ کمپیٹ کر کے آتے ہیں ضرور آئیں، لیکن اگر غیر قانونی طور پر پاکستانی، افغان، بنگلہ دیشی اور دیگر جنوبی ایشیا کے ممالک یا افریقہ کے، شمالی افریقہ کے یا وسیع افریقہ کے ممالک اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے یورپ میں آئیں گے، تو ظاہر ہے کہ یورپ اس کو روکنے کی کوشش کرے گا، خود مائیگرنٹ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہاں جو پہلے سے مائیگرنٹ موجود ہیں انہیں بھی، وہ بھی انٹیگریٹڈ ہیں، یہاں
ہیٹ پہنچتی ہے، مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے ان کے لیے بھی۔ ہمارے ساتھ ہیں بیرسٹر امجد ملک صاحب، ایسوسیشن فار پاکستانی لائر کے چیئر ہیں اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، نیشنل سیکورٹی ایشوز کو دیکھتے ہیں۔ ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ معاملہ کتنا آپ کے نزدیک سیریس ہے؟ فاروقی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوآرڈینیشن کی بھی کمی لگتی ہے، اور دوسری طرف امیگرنٹس خاص طور پہ جو کرائسس کی صورت میں آ رہے تھے، اس صورتحال کو بھی ایکسپلائٹ کرنے میں جو ہیومن اسمگلر ہیں وہ پاکستانی لوگوں کو بھی یوز کر رہے ہیں، افغان، بنگلہ دیش، بھارت، ان تمام ملکوں سے آ رہے ہیں، کیا کریں یورپی ممالک، ان کے لیے کس طرح کی مشکلات ہیں؟
جی، تھینک یو ویری مچ۔ میرے خیال میں پہلے تو جنرل رول کے طور پر پاکستان پاکستانیوں کو لینے سے انکار نہیں کر سکتا، یہ میرا خیال بڑا واضح اصول ہے، لیکن پرابلم یہاں یہ پڑی ہے کہ 2012 یا اراؤنڈ اس سے پہلے اس حکومتوں میں इन्होंने एन मासे डिपोटेशंस और चार्टर्ड फ्लाइटों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और लोगों ने बहुत एतराज इसके ऊपर किया था। लोग यहाँ पे जिनीवा कन्वेंशन के तहत, यूरोपियन कन्वेंशन के तहत, उनकी शिक्षा के तहत, जहाँ जिन लोगों को असाइलम या दूसरे ह्यूमन राइट की वजह से खतरात हैं, वो यहाँ असाइलम क्लेम करते हैं, तो उन लोगों को भी ये खतरात पड़ गए थे कि ये फैमिलियों को उठा के इस तरह चार्टर फ्लाइटों में एहतमाल है कि इंसानी हकूक जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज होंगे। इसका एक एलिमेंट ये है। दूसरा, इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं, गैंग मास्टर्स हैं, स्मगलर्स हैं, ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, वो लूप होल से इस्तफादा करते हुए और पाकिस्तान की पुअर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से इस्तफादा करते हुए वहां से लोग यहाँ आते हैं और इकोनॉमिक माइग्रेंट्स और असाइलम क्लेम या इस तरह करते हैं, उनके ऊपर वाकयातन नजर डालने की जरूरत है और मिलके काम करने की जरूरत है। लेकिन ये रीएडमिशन के ऊपर नजरेसानी मेरे ख्याल में साहिब मामला इसलिए है कि अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये देखेगी कि शनाख्त और वो जो वापसी के जो प्रॉपर मरवज्जा असूल हैं जो तय किया है अग्रीमेंट्स में, क्या उनके ऊपर लवाजमात के ऊपर प्रॉपरली अमल होगा कि नहीं, और वो जांच पड़ताल को बहाल करेंगे जो होनी चाहिए। मसलन आपने भी वीकेंड पे 20 बंदे पकड़े हैं, चार फैमिलीज, और लूटन से आप जहाज पे चढ़ा दें और कहें कि जी इस्लामाबाद इसको एक्सेप्ट करे, ये ठीक नहीं है। ये बुनियादी जो दुनिया के असूल है उसकी खिलाफ वर्जी है। तो मैं नहीं समझता पाकिस्तान लोगों को एन मैसेज जो है रिफ्यूज करेगा, लेकिन वो ये जो चार्टर्ड फ्लाइटों के जरिए बार बार के पकड़ दकड़ जो है, इसमें मेरा ख्याल कमी वाकया होगी और इंडिविजुअल लोग प्रोसेस होंगे। सफारत खाना जो है वो उनकी आईडी चेक करेगा, प्रॉपर पता चलेगा कि ये वाकई पाकिस्तानी है और तब उनको लिया जाएगा।
बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। खालिद अमीद फारूकी साहब, आपके भी हम मशकूर हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे साथ रहे। और शौकत बराज साहब, सीनियर साफी तजिया कार इस्लाम आबाद से, आपने हमें वक्त दिया, आपके भी हम ममनून हैं। सामिन, एक हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे बलोचिस्तान के अंदर पानी की किल्लत पर, मौसमियाती असरात बुरी तरह से यहाँ पर पानी की सूरत हाल को, पानी की मौजूदगी को मुतासर कर रही हैं, क्या खतरात जन्म ले सकते हैं, एक ब्रेक के बाद।
What's up Pakistan? क्या सीन है पाकिस्तान? जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। What's up Pakistan? क्या सीन है पाकिस्तान? urduvoa.com।
प्रोग्राम जहांरंग में आपका खैर मकदम, मैं हूं असद हसन, और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे बलोचिस्तान, जहां पे पानी की किल्लत पैदा हो रही है पहले से भी ज़्यादा, और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियां हैं वो बलोचिस्तान के अंदर पानी की सूरतहाल को, पानी की मौजूदगी को बेहद मुतासर कर रही हैं। सबसे बड़ी वजह यही है इन माहौलियाती तब्दीलियों के बायस, साइंटिस्ट ये कह रहे हैं, माहरीन ये कह रहे हैं कि वहाँ पर बारिशें जो हैं वो कम हो गई हैं, और लोगों का सबसे ज़्यादा जो इन्हसार है पानी के हवाले से वो ज़ेर ज़मीन जो ज़खायर हैं पाकिस्तानी के पानी के, उन पर बढ़ता जा रहा है, और ज़ेर ज़मीन पाकिस्तानी जो पानी के ज़राए हैं या ज़खायर हैं उनमें भी तेज़ी से कमी वाकई हो रही है। पाकिस्तान के जनूब मगरबी सूबे में सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 1920 तक सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बताया जाता है कि सालाना 375 मिलीमीटर बारिश होती थी, लेकिन अब सालाना बारिश का जो रेशो है वो कम होकर 140 मीटर तक रह गया है, और इसकी वजह यही बताई जा रही है कि इसकी वजह बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो इसको मुतासर कर रहे हैं। सूबे के तमाम चश्मे जो हैं ख़ासतौर पर इन काम बारिशों की वजह से वो खुश्क नज़र आ रही हैं, और 1000 फिट गहराई में पानी है जिसको लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो मुश्किलात पानी के हवाले से ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आती हैं। बात हम करेंगे, एनालिसिस हम लेंगे, हमें ज्वाइन करें जनाब डॉक्टर कमर जमान साहब, रिसर्च साइंटिस्ट हैं, वाइस प्रेजिडेंट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मर एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन क्लाइमेट चेंज, और अब्दुल रज़ाक खिलजी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, बलोचिस्तान जियो साइंटिस्ट एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपर्ट हैं इरिगेशन इश्यूज़ के। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और खैर मकदम। डॉक्टर कमर जमान साहब, जनरल एक क्वेश्चन है कि आम फहम ज़ुबान में और आम आदमी के फहम के लिए, कि पानी की कमी बारिशों की कमी से मौसूम है या मनसूब है, और बारिशों की कमी वो कह रहे हैं कि माहौलियाती उसकी वजूहात हैं, माहौल पे किस तरह के असरात होते हैं जब हम बारिशों में कमी देखते हैं या जो कम बारिशों का सबब बनते हैं?
माहौलियात से मुराद बेसिकली यहाँ पे है क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज से जो वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, रेनफॉल जो है एरेटिक होती जा रही हैं, اور اس وجہ سے جو رین فال کے پیٹرنز ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں. اور خاص طور پہ جیسے کہ بلوچستان کی ہم بات کر رہے ہیں, تو بلوچستان جو ہے ایک ایرڈ ریجن ہے جہاں پہ بارش بہت کم ہوتی ہے, اور زیر زمین جو پانی ہے کہ جو ذخائر ہیں وہ بیسیکلی جتنا آج کل ہم لوگ اس کو ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں یا جتنا اس کے پمپنگ واٹر پمپنگ اس کو نکالا جا رہا ہے اتنی وہ ریچارج بارش نہ اتنی بارش ہوتی ہے نہ وہ اتنی ریچارج ہو رہی ہے. یہ کافی پیریڈس کا جو پانی جو جمع تھا اس کو ہم لوگ بہت تیزی سے نکالتے جا رہے ہیں, اور بیسیکلی تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کریمنل نیگلیجنس ہے جس رفتار سے بلوچستان میں خاص طور پر زیر زمین پانی کا استعمال جو کیا جا رہا ہے بےدریغ استعمال, اس کو وہ سسٹینیبل نہیں. اور بہت جلد ہم جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پانی کا جو اس وقت گراؤنڈ واٹر لیول ہے وہ 1000 کے تقریباً کے پاس پہنچ چکا ہے, اور بہت تیزی سے یہ ذخائر کو ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں, اور جبکہ یہ ریچارج نہیں ہو رہے. تو جیسا کہ آپ بھی اگری کریں گے کہ بیسیکلی کسی جگہ پہ رہنے کے لیے ہم باقی تمام چیزیں امپورٹ کر کے وہ لا سکتے ہیں, لیکن پانی ایسی چیز ہے کہ اس کو دوسرے علاقوں سے ٹرانسپورٹ کر کے نہیں لایا جا سکتا, اس لیے وہاں پر رہنا بہت دشوار ہو جائے گا اگر اسی رفتار سے ہم نے پانی کا استعمال
ریورس کیسے کیا جائے سچویشن کو, انسانی سطح پہ کیا اقدامات دیے جا سکتے ہیں؟
اس میں بیسیکلی جو ایریاز ایرڈ ایریاز ہیں وہاں پر جو ایگریکلچر ہم لوگ فورس کر رہے ہیں تو وہاں کے موسموں کے مطابق ہی اس کو رکھنا چاہیے, اور جو زیر زمین وہاں پر جو انڈر گراؤنڈ واٹر کے جو ٹیوبویلز لگا کے وہ پانی بہت تیزی سے ایکسٹریکٹ کیا جا رہا ہے اس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اتنا ہی پانی وہاں سے نکالیں جتنا کہ وہاں پر دوبارہ ریچارج ہو رہا ہے, ورنہ وہاں پر رہنا جو ہے انسان کے لیے بہت دشوار ہو جائے گا اگر یہ پانی کے ذخائر وہاں پر جس طریقے سے جس تیزی سے وہ ختم ہو رہے ہیں, اور پھر کلائمیٹ چینجز کے امپیکٹ کی وجہ سے یا تو بارش ہوتی ہے بہت زیادہ جو سیلاب کی صورت میں ضائع ہو جاتا ہے پانی, اور یا برف بارش بہت کم ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر پاپولیشن کا جو پریشر ہے وہ بھی اس میں ایڈ ہو رہا ہے, جو کنزمپشن ہے پانی کی
تو اس کے
سسٹینیبل صورتحال نہیں.
جی عبدالرضا خلجی صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ایک تو ظاہر ہے گلوبل کنسنسس بھی ہے اس کے اوپر کہ ماحول کو یا موسمیاتی جو تغیر آ رہا ہے وہ بری طرح اس کو ہرٹ کر رہا ہے, اور انسان بھی کافی حد تک اس کا ذمہ دار ہے جو تبدیلیاں زمین پہ وہ رونما کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیے گا کہ لوکل ریجنل لیول پہ کیا ریزنز ہیں بلوچستان کے اندر پانی کے جو ریزروائرز ہیں ان کے اندر اگر کمی آ رہی ہے, زیر زمین پانی کی سطح کم ہو رہی ہے یا بارشوں کی سطح جو ہے وہ کم ہو رہی ہے, تو لوکلی کیا اس کو جج کیا جا رہا ہے یا اسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا ریزنز ہیں؟
اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے پریویلنگ جو ڈراؤٹ چل رہا ہے یا جو سیویئر ڈراؤٹ 1997 میں شروع ہوا تھا اور 2003 تک چلا, تو اس سے جو ہے ہمارے جو ہے علاقے میں انتہائی جو شدید نقصان ہوا ہے, انفراسٹرکچر ہمارا تباہ ہوا ہے, ہمارے باغات جو ہیں اس سے خشک ہوئے ہیں, ہمارے جو اینیمل اسپینڈز وغیرہ جو ہیں وہ خشک ہوئے ہیں, ہمارے جو اوپن سرفیس ویل کے کاریجز تھے بہت بہترین سسٹم تھا ہمارے کاریجز کا, وہ کاریجز جو ہیں سارے خشک ہو گئے ہیں, اسپرنگس وغیرہ جو ہیں ہمارے خشک ہوئے ہیں, اس سے جو ہے انتہائی بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ علاقے کے لوگوں کا درمدار جو ہے وہ ایگریکلچر پر تھا, یا کچھ لوگ جو ہیں یہ اینیمل وغیرہ جو ہیں پالتے تھے اس سے تھا, وہ سارے خشک ہوئے ہیں, ہمارے جو کاشتکاری نظام ہے وہ سارا تباہ ہو گیا اس سے, تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں جو شہری علاقوں میں ہیں یہاں پہ مائگریٹ ہو کے ہوئے ہیں, اور ان کا جو ہے نقصان پھر یہ ہوا کہ اس سے جو ہے واٹر سپلائی پہ جو ہے انتہائی بہت زیادہ دباؤ آیا ہے, اور لوگوں نے جو ہے ڈیپ ٹیوب ویل جو ہے وہ لگانے شروع کیے جس کی وجہ سے زیر زمین پانی جو ہے وہ نیچے چلا گیا ہے, اور اس وقت جو ہے اپنی مائننگ سٹیج پہ ہیں, ہم اس وقت مائن کر رہے ہیں اس کی, اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم اگر یہی صورتحال رہی ہم جو ہے اچھی طرح سے پلاننگ نہیں کیے, ہم نے گراؤنڈ واٹر ریچارج پلاننگ صحیح نہیں کر رہے ہیں ہم, تو ہم مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم 10 یا 12 سال تک مزید سروائیو کر سکیں.
تو یہ بتائیے رضا صاحب, تو اس میں جیسے ڈاکٹر گوہر زمان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پھر پاکستان کے اندر اریگیشن کے جو چینل ہیں یا اریگیشن کے جو طریقے ہیں اس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے اسپارکلنگ جو ہے یہاں پہ امریکہ میں پانی کی کمی نہیں ہے لیکن اسی کو انکریج کیا جاتا ہے. تو جو پاکستان کے اندر جس نوعیت کی اریگیشن ہو رہی ہے, ٹیوب ویل جس طریقے سے لگائے جا رہے ہیں اور پانی میلوں کا سفر طے کر کے فصلوں تک جاتا ہے تو بہت زیادہ اس کا ضیاع بھی ہو رہا ہے. تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟
جی ہاں, فوکس تو ہم کر سکتے ہیں لیکن مجبوری ہماری ہے کہ یہ علاقے بہت دور ہیں ایک دوسرے سے. بلوچستان جو ہے بہت وسیع علاقہ ہے, ہمارے جو کینال سسٹم ہے وہ بہت زیادہ دور ہیں یہاں سے ایک دوسرے سے, اور تو ہم وہ کر نہیں پا رہے ہیں, اس کو مینیج نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم ایک علاقے سے دوسرے. جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی آپ کو کہا کہ ہم جو ہے ٹرانسپورٹ نہیں کر سکتے ہیں پانی کو, لیکن جو موجودہ پانی ہمارے پاس ہے, جو ہمارے ہمیں جو نیچرل پانی مل رہا ہے تھوڑا بہت, ابھی جو بارشیں ہو رہی ہیں یا برف باری ہمارے یہاں ہو رہی, ہم اس پانی کو ریٹین نہیں کر پا رہے ہیں. رن آف کی صورت میں ہمارے سارے پانی جو ہے نکل جاتا ہے دوسرے علاقوں میں, تو ہم اس کو ہمارے پاس وہ سسٹم نہیں ہے کہ ہم اس کو گراؤنڈ واٹر کو ڈائریکٹ ریچارج کریں. ایک تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جب بھی اس طرح کی صورتحال ہوتا ہے تو کہتے ہیں ڈیم بنائیں. ڈیم بہت سارے بنے ہیں, اگر ڈیم سے صورتحال اچھا ہوتا تو یہ آلات ثابت نہیں ہوتے. اس وقت کوئٹہ کے ارد گرد بہت سارے ڈیم بنے لیکن پھر بھی ڈکلائن ہو رہا ہے اور جو ہے زیر زمین پانی نیچے جا رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈائریکٹ انفلٹریشن کی جائے, ڈائریکٹ جو ہے ہم اس کو فیسلٹیز بنائیں تاکہ خاص کر انجیکشن ویلز جو ہیں, جو ہمارے جتنے بھی پانی ہمارے نالوں میں گزر رہا ہے, ہم اس کو ڈائریکٹ جو ہے واٹر لیول تک جو ہے اس کو پہنچائیں. تاکہ میں نے ایک اس میں کیلکولیٹ کیا تھا کہ ایک انجیکشن ویل جو ہے ہمیں تقریباً 100,000 لیٹر پانی جو ہے وہ مہیا کر سکتا ہے ڈائریکٹ واٹر لیول کو. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم جو واٹر لیول جو نیچے جا رہا ہے اس کو کم از کم ہم اگر اس کو اوپر نہیں لا سکتے لیکن ایک حد تک ہم اس کو محفوظ کر سکتے ہیں, اور جو پانی ہم سے ضائع ہو رہا ہے اس کی ضیاع کو ہم روک سکتے ہیں. اس کے لیے جو ہے ایک مربوط پالیسی کی ضرورت ہے, اور یہاں ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس چیز پہ فوکس نہیں کر رہے ہیں. ہماری جو ہے زیادہ
ہماری ترجیحات ذرا مختلف ہیں. ڈاکٹر قمر زمان صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ پوری دنیا ظاہر ہے گلوبل جو چینجز آ رہی ہیں انوائرمنٹ کے اندر, ماحولیات کے اندر, موسموں کے اندر, اس پہ ان کا فوکس ہے. اس کے چیلنجز بھی دنیا میں مختلف علاقوں میں مختلف نوعیت کے سامنے آ رہے ہیں, کہیں پہ محض موسموں کی صورت میں, لیکن یہ پاکستان اگر ہم خواب بلوچستان کی بات کریں یا اس پورے ریجن کی, تو وہاں پانی کی کمی ایک بہت بڑا خطرہ وہ محسوس کیا جا رہا ہے. تو اس ریفرنس میں بتائیے گا کہ کیا یہ معاملہ صرف پاکستان کا ہے یا اس پورے ریجن کا ہے؟ اگر ریجن کا ہے تو لوگ کیا ٹریٹمنٹس ہو سکتی ہیں, کیا شجر کاری اس کا ایک حل ہو سکتا ہے اور کیا سولوشنز؟
ہاں نہیں, بالکل آپ نے درست کہا کہ بیسیکلی یہ تو بڑا چیلنج ہے, اور کلائمیٹ چینج ہے اس صدی کا سب سے بڑا چیلنج ہے, اور بہت سے جو ایکسپرٹس ہیں اب اس کو ٹیررزم سے زیادہ بڑا چیلنج قرار دے رہے ہیں.
جی,
اور پاکستان کو بھی خاص طور پہ جو اس طرح کے علاقے ہیں, جو ہمارا پرووینس بلوچستان جو ایک ایرڈ علاقہ ہے, وہاں کا چیلنج باقی جگہوں سے اور بھی زیادہ ہے. تو جیسا کہ اب سب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پانی ہے ایک بہت ضروری انسانی ضرورت کے لیے ایک بہت ضروری چیز ہے.
بالکل,
تو اس کو جس طرح اس کے انڈر گراؤنڈ واٹر اس میں کمی آ رہی ہے, بارشوں کے جو پیٹرنز ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں, اس لیے اس کے لیے ہمیں اپنی اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی پڑے گی. اور پاکستان میں خوش قسمتی سے انہوں نے ایک پوری نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی, بڑی کمپریہنسو پالیسی بنائی ہوئی ہے, جس میں اس بات کا بھی خاص طور پہ ذکر ہے کہ اس کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ کچھ اس طرح کے اقدامات ہیں اس پالیسی کے اندر بھی, کہ ہمیں جیسا کہ بلوچستان میں انڈر گراؤنڈ واٹر میں اگر جو کمی ہو رہی ہے تو اس کو ایکوافائر ریچارج کیا جائے آرٹیفیشل طریقے سے.
صحیح,
اس میں بور ہول کا طریقہ بھی ہے, سلو ایکشن ڈیمز بھی ہیں.
اچھا,
اور رین واٹر ہارویسٹنگ بھی جو ہے وہ گراؤنڈ واٹر کی جا سکتی ہے, کہ آرٹیفیشل طریقے سے کسی طریقے سے یہ جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے جس وقت کبھی بارش زیادہ ہو تو اس کو ریٹین کیا جا سکے اور وہ سیلاب کی صورت میں پانی ضائع نہ ہو. اسی طرح جو ہل ٹورنٹس ہیں, جو ہمارے ہلی ایریاز ہیں بلوچستان میں, وہاں پہ بڑے فریش فلڈز آتے ہیں, ان کو بھی ضرورت ہے کہ ان کو ہارویسٹ کیا جائے اور استعمال کے قابل وہ پانی جو ہے اس کو ضائع ہونے سے
بچایا جا سکے,
اس کو یوزفل بنایا جا سکے.
بہت
اس کے علاوہ جو ہے واٹر کی ریسائکلنگ جو ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ طریقہ ہے
جی. پروگرام بالکل اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر قمر زمان چودھری صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, اور بہت شکریہ عبدالرزاق خلجی صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کو بہت شکریہ. اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام جہاں رہیں گا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.